اراد الاتيان بالعمرة المفردة بعد اعمال الحج ان يؤخرها الى محرم. اگر کسی شخص نے عمر تمتع انجام دے دیا ہے, حج کرنے آیا تھا وہ, لہذا عمر تمتع اس نے انجام دے دیا اور ذی الحجہ کے مہینے میں اس نے عمر تمتع انجام دے دیا, اور یاد رکھیے کہ حج کی عبادت 8 یا 9 تاریخ کو شروع ہوتی ہے, تو عمر تمتع اس سے پہلے انجام دینا پڑتا ہے, لہذا 5, 7, 2, 3 تاریخ کو وہ عمر تمتع انجام دے چکا ہے, تو کیا اب عمر مفردہ وہ انجام دے سکتا ہے کہ نہیں دے سکتا؟ کہتے ہیں احتیاط واجب یہ کہ اب پورے ذی الحجہ کے مہینے میں اپنی طرف سے یہ عمر مفردہ انجام نہ دے. عمر تمتع کر چکا ہے, لہذا اب عمر مفردہ پورا انجام نہ دے. عمر مفردہ کے لیے اسے اب آئندہ مہینے کا انتظار کرنا پڑے گا, یعنی محرم کے مہینے کا. محرم میں جا کر وہ عمر مفردہ کی عبادت انجام دے, اور محرم کا مہینہ کا نتیجہ نکلا کہ حج کی عبادت مکمل ہو جانے کے بعد پھر محرم کا مہینہ جب آئے اس وقت وہ عمر مفردہ کی عبادت انجام دے. وَلِمَنْ أَتَى بِعُمْرَةٍ مُفْرَدَةٍ فِي الشَّوَّالِ مَثَلًا وَأَرَادَ الْإِتْيَانَ بِعُمْرَةِ التَّمَتُّعِ بَعْدَهَا أَنْ لَا يَأْتِيَ بِهَا بِنَفْلِ الشَّهْرِ. اور اگر فرض کیجئے کہ کسی نے عمر مفردہ انجام دیا ہے شوال کے مہینے میں, اور شوال ہی کے مہینے میں وہ عمر تمتع انجام دینا چاہتا ہے, تو احوط یہ کہ ایسا کام نہ کرے. احوط نہیں بلکہ فتویٰ, فتویٰ یہ کہ اب اسی مہینے میں عمر تمتع انجام نہ دے. اسی مہینے میں انجام نہ دینے کا مطلب ہے عمر تمتع وہ شوال, ذی القعد اور ذی الحج, 3 مہینوں تک عمر تمتع کی عبادت انجام دی جا سکتی ہے. عمر مفردہ تو پورا سال جب چاہے کیا جا سکتا ہے, لیکن حج والا عمرہ شوال, ذی القعد اور ذی الحج میں انجام دیا جاتا ہے. اگر کسی نے حج والا عمرہ شوال کے مہینے میں کر دیا تو اب نہیں بلکہ عمر مفردہ اگر اس نے شوال کے مہینے میں کر دیا ہے تو اب حج والا عمرہ یعنی عمر تمتع وہ شوال کے مہینے میں انجام نہ دے. اب انتظار کرے ذی القعد کے مہینے میں, اور ذی القعد کے مہینے میں وہ عمر تمتع کی عبادت انجام دے. وَأَمَّا الْإِتْيَانُ بِالْعُمْرَةِ الْمُفْرَدَةِ بَيْنَ عُمْرَةِ التَّمَتُّعِ وَالْحَجِّ فَالظَّاهِرُ أَنَّهُ يُوجِبُ بُطْلَانَ عُمْرَةِ التَّمَتُّعِ وَتَلْزِمُ إِعَادَتُهَا. حج کے مہینے میں یعنی ذی الحجہ کے مہینے میں مثلا کسی نے عمر تمتع کی عبادت انجام دے دی, اب عمر تمتع کے بعد اس کو حج کرنا ہے, مگر 2-3 دن درمیان میں تھے, اگر درمیان میں وہ عمر مفردہ کی عبادت انجام دے دیتا ہے, گنجائش ہے اس کے پاس 2-3 دن کی, زیادہ عمر تمتع تو وہ کر چکا تھا, اب اس کے بعد عمر مفردہ وہ کرتا ہے, تو کہتے ہیں جو عمر تمتع اس نے انجام دیا تھا وہ باطل ہو گیا, غلط ہو گیا, لہذا اب دوبارہ اسے عمر تمتع انجام دینا پڑے گا حج کے لیے. دیکھیے کتنا باریک سا فرق ہے, یہ بیچارہ عمرے کا ثواب حاصل کرنے جا رہا تھا مگر پتہ نہیں چلا اس کو, مسائل سے واقفیت نہیں تھی, نتیجہ یہ نکلا کہ عمر تمتع کے بعد اس نے عمر مفردہ انجام دے دیا تو عمر تمتع اس کا باطل ہو گیا, اور ایسا باطل ہو گیا دوبارہ کرنا پڑے گا. نعم اذا بقی فی مکہ الی یوم التربیت قاصدا للحج کانت العمرۃ المفردۃ متعتہ فیاتی بحج التمتع بعدہ. اگر اس نے عمر تمتع انجام نہیں دیا ہوتا, عمر تمتع کے بعد تو عمر مفردہ انجام نہیں دے سکتا تھا, اگر اس نے عمر تمتع انجام نہیں دیا ہوتا, عمر مفردہ انجام دیا ہوتا, اچھا عمر مفردہ انجام دینے کے بعد اگر اس کو واپس اپنے ملک چلا جانا ہے تو بات ختم ہوگی. یہاں تک کہ 7 تاریخ 8 تاریخ جو حج کے شروع ہونے کا وقت ہوتا ہے, 8 ذوالحجہ تک بھی اگر یہ اپنے واپس جانا چاہتا ہے تو چلا جائے, کوئی حرج نہیں, عمرہ اس نے کیا اور چلا جائے گا. ہاں یہ ضرور ہے کہ وہاں رہنے کے بعد اگر یہ حج کا مستطیع ہے تو حج بھی کر کے جانا پڑے گا, حج واجب ہو گیا اس پر, حج بھی کر کے جانا پڑے گا, فرض کیجئے کہ اس نے عمرہ مفردہ کر لیا، عمرہ مفردہ کرنے کے بعد اس کا ارادہ تھا کہ واپس چلا جائے گا، لیکن جب وہاں ٹھہرا رہا تو لوگوں نے اس کو بتایا، کسی عالم سے بات ہو گئی، اس نے اس کو بتایا کہ نہیں اب تو آپ حج کے مستعد بن گئے، یہاں تک پہنچ گئے ہیں، سارا کام تو ہو گیا ہے، اب کوئی بات ہی نہیں بچی، اب آپ حج کے مستعد ہو گئے، لہذا آپ کو حج کرنا پڑے گا۔ اگر یہ بات سمجھ میں آ جاتی ہے کہ حج کے مستعد ہو گئے ہیں اور حج کرنا پڑے گا، ایک پہلو، دوسرا پہلو، نہیں حج کے مستعد، اس کو پہلے سے پتا تھا کہ حج کے مستعد ہیں، اس کے باوجود اس نے عمرہ مفردہ انجام دیا تھا جس کے بعد واپس گھر چلا جاتا ہے انسان، اس نے سوچا چلو ٹھیک ہے اب حج بھی کر کے جاؤں گا، تو جو عمرہ مفردہ انجام دیا ہے کیا اس کے بعد عمرہ تمتع انجام دے سکتا ہے؟ جی بالکل دے سکتا ہے۔ دے سکتا ہے کہ مطلب یہ کہ دیکھنا پڑے گا کہ وہ عمرہ مفردہ کسی اور کی طرف سے ہے کہ نہیں، اگر وہ عمرہ مفردہ بھی اپنی ہی طرف سے ہے تو عمرہ تمتع انجام نہیں دے سکتا اپنی ہی طرف سے، دو عمرے ہو جائیں گے پھر۔ اچھا پھر کیا کریں؟ اگر پہلی والی صورت ہو کہ عمرہ مفردہ کسی اور کی طرف سے ہے تو اب عمرہ تمتع اپنی طرف سے کرے اور بعد میں حج بھی کر لے، بات ختم ہو گئی۔ لیکن اگر وہ عمرہ مفردہ اپنی ہی طرف سے کر چکا ہے اور اب حج کرنے جا رہا ہے تو کیا کرے؟ کہتے ہیں جو عمرہ مفردہ وہ کر چکا ہے وہ خود بخود عمرہ تمتع میں تبدیل ہو جائے گا۔ جیسے کسی کو شک ہو، شبہ ہو کہ رمضان کی پہلی تاریخ ہو گئی یا نہیں، اگر شک و شبہ ہو تو رمضان کی نیت سے روزہ نہیں رکھ سکتے، اس نے قضا روزے کی نیت کر لی، مستحب روزے کی نیت کر لی اور روزہ رکھ لیا، دن کے دوران میں پتہ چلا کہ آج پہلی رمضان ہو گئی، دن کے دوران چھوڑیے 15 دن گزر گئے اس کے بعد پتہ چلا کہ پہلی رمضان تھی وہ، تو جو روزہ قضا کی نیت سے رکھا تھا، جو روزہ مستحب کی نیت سے رکھا تھا وہ خود بخود پہلی رمضان میں تبدیل ہو جاتا ہے۔ یہاں پر بھی یہی مسئلہ، یہ عمرہ مفردہ کرنے آیا تھا، عمرہ مفردہ کر لیا، اب پتا چلا کہ حج بھی کرنا پڑے گا لہذا حج کرے وہ، مگر عمرہ مفردہ جب اپنی طرف سے یہ کر چکا ہے تو اب دوسرا عمرہ تمتع کیسے کرے گا؟ کہتے ہیں ضرورت نہیں، جو عمرہ مفردہ اس نے کیا ہے وہ خود بخود تبدیل ہو جائے گا عمرہ تمتع میں، بس حج کے دن اب حج کی عبادت شروع کرے۔ کما تجب العمرۃ المفردۃ بالاستطاعۃ کذلک تجب بالنذر او الحلف او العہد وغیر ذلک، جس طرح سے عمرہ مفردہ استطاعت کی وجہ سے واجب ہو جاتا ہے، اسی طرح سے اگر کسی نے عمرہ مفردہ کرنے کی نذر کی تو واجب ہو جائے گا عمرہ، حلف اٹھایا، عہد کیا یا جو دوسرے طریقے ہوتے ہیں، اگر یہ ساری چیزیں انسان کرتا ہے تو اس کی وجہ سے بھی عمرہ مفردہ واجب ہو جاتا ہے۔ اب کچھ باتیں ایسی ہیں، دو لفظ بار بار استعمال ہوئے، عمرہ مفردہ، عمرہ تمتع، عمرہ مفردہ، عمرہ تمتع، کیا فرق ہے دونوں میں؟ کہتے ہیں عبادت کرنے کے طریقے کے حوالے سے تو کوئی فرق نہیں، یعنی جیسے عمرہ مفردہ کی عبادت انجام دی جاتی ویسے عمرہ تمتع کی عبادت ہے۔ احرام پہنو، سب سے پہلے احرام پہننے کے بعد پھر مکہ شہر میں آؤ، خانہ خدا یعنی خانہ کعبہ کا طواف کرو، طواف کرنے کے بعد اس کی نماز پڑھو، نماز پڑھنے کے بعد سعی کرو، سعی کرنے کے بعد تفسیر کرو۔ یہ جو میں نے مختصر عبادت بتائی، دونوں عمروں کی عبادت ایک ہی ہے، ایک ہی طریقہ ہے۔ اچھا پھر کیا فرق ہے اور دونوں کو الگ الگ کیوں کہتے ہیں؟ کہتے ہیں کچھ باتوں میں فرق ہے، عمرہ تمتع میں اور عمرہ مفردہ میں فرق ہے۔ عمرہ مفردہ کا مطلب سال بھر جو عمرہ انجام دیا جاتا ہے اس میں، اور جو حج میں عمرہ انجام دیا جاتا ہے تھوڑا سا فرق ہے اس میں۔ اب آئیے وہ فرق شروع کر لیں۔ تشترک العمرۃ المفردۃ فی مع عمرۃ التمتع فی اعمالہا، کہتے ہیں عمرہ مفردہ اعمال کے اعتبار سے مشترک ہے عمرہ تمتع کے ساتھ۔ وسیاتی بیان و ذالکا، اور ان قریب اس کا بیان آئے گا جب زیادہ تفصیل اس کی آتی ہے، وہ تفصیل ہم نہیں پڑھائیں گے، وہ تو جو عمرہ پر لے جانے والے کاروان ہوتے ہیں ان میں جو عالم ہوتے ہیں وہ ساری بات سمجھاتے ہیں، ہم نے مختصر طور پر سمجھا دیا، کہ احرام پہنیں گے پھر طواف کریں گے پھر نماز پڑھیں گے پھر صحیح کریں گے بس یہ عمرے کی عبادت بس ختم. لیکن کچھ چیزوں میں عمرے تمتع اور عمرے مفردہ میں فرق ہے. اب آئیے وہ دیکھیں کیا فرق ہے. نمبر ایک, ان العمرۃ المفردۃ یجب لها طواف النساء ولا یجب ذلک لعمرۃ التمتع. پہلا فرق تو یہ ہے کہ جو شخص عمرے مفردہ کرنے جاتا ہے سال میں جب بھی جائے گا وہ, اس پر لازم ہوگا کہ عمرے مفردہ انجام دینے کے بعد طواف النساء بھی کرے. ہمارے یہاں لازمی ہے طواف النساء کرنا. چنانچہ جو عبادت میں نے آپ کے سامنے بھائی بیان کی صفا و مروہ کے درمیان صحیح کی, اس کے بعد تقصیر کی, عمرے تمتع ختم ہو جاتا ہے, مگر عمرے مفردہ اس کے بعد ایک قدم اور آگے, وہ کیا ہے طواف النساء کرنا. دوبارہ آئے خانہ کعبہ کے پاس, سات چکر لگائے اور نیت کرے گا طواف النساء کی, اور پھر اس طواف کی نماز بھی پڑھے گا. جب نماز اس کی مکمل ہو جائے گی تو عمرے مفردہ مکمل ہو جائے گا. لیکن اگر یہ عمرے تمتع انجام دے رہا ہے تو ابھی طواف النساء کی ضرورت نہیں ہے. طواف النساء کی اس کو ضرورت پڑے گی مگر حج مکمل کرنے کے بعد, ابھی ضرورت نہیں ہے. نمبر دو, ان عمرۃ التمتع لا تقع الا فی اشہر الحج وہی شوال و ذوالقعدہ و ذوالحجہ. کہتے ہیں کہ عمرے تمتع فقط تین مہینے میں انجام دیا جا سکتا ہے, شوال کا مہینہ, ذوالقعدہ کا مہینہ, ذوالحجہ کا مہینہ. وتصح العمرۃ المفردۃ فی جمیع الشہور, جبکہ عمرے مفردہ سارا سال انجام دیا جا سکتا ہے پورے بارہ مہینے میں. وافضلہا شہر الرجب, لیکن سب سے زیادہ بہتر فضیلت عمرے مفردہ کی ہے رجب کے مہینے میں. ہمارے یہاں رجب کے مہینے میں عمرہ انجام دینے کی سب سے زیادہ فضیلت ہے. اہل سنت کے یہاں فرق ہے, ان کے یہاں رمضان کے مہینے میں عمرہ انجام دیا جاتا ہے, ہمارے یہاں رجب کے مہینے میں انجام دیا جاتا ہے. یہ دوسرا فرق ہو گیا. تیسرا فرق کیا ہے؟ ینحصر الفروج عن الاحرام فی عمرۃ التمتع بالتقصیر فقط ولکن الخروج عن الاحرام فی العمرۃ المفردۃ یتحقق بالتقصیر وبالحلق والحلق افضل. کہتے ہیں عمرۃ تمتع اور عمر مفردہ میں فرق یہ ہے کہ جب صفا و مروہ کے درمیان چکر لگا لیے, سات چکر لگا لیے, تو اس کے بعد ایک عمل ہوتا ہے جس کے ذریعے سے عمر تمتع مکمل ہو جاتا ہے, اسے کہا جاتا ہے تقصیر. تقصیر کا مطلب ہوتا ہے اپنے جسم میں کے جو بال اگنے کے مقامات ہیں وہاں سے کچھ بال کاٹے, چاہے سر کے بال کاٹے, چاہے داڑھی کے بال کاٹے, چاہے مونچھوں کے بال کاٹے, تھوڑے سے بال. یہ تھوڑے سے بال کاٹنے کے عمل کو تقصیر کہا جاتا ہے, اور جب تقصیر ہو جائے گی مکمل ہو گئی تو عمرے تمتع کی عبادت مکمل ہو گئی, ختم ہو گئی بات. لیکن عمرے مفردہ میں اس تقصیر کے ساتھ ایک اور عمل بھی ہے جس کو انجام دیا جا سکتا ہے, لازمی نہیں انجام دینا مگر دیا جا سکتا ہے. وہ کیا کہ بجائے تقصیر کرنے کے تھوڑے سے بال کاٹنے کے اپنا پورا سر منوا لے, جیسے حاجی حضرات عام طور پر سر منواتے ہیں, عمرے مفردہ میں بجائے تقصیر کرنے کے پورا سر منوا لے. اسے کہا جاتا ہے حلق, حلق کرنا, اور یہ حلق بہتر ہے عمرے مفردہ میں. عمرے مفردہ میں حلق بہتر ہے, حلق کیا بھی جا سکتا ہے, حلق بہتر ہے, لیکن عمرے تمتع میں حلق ممنوع ہے, نہیں کیا جا سکتا, فقط تقصیر ہی کرنا پڑے گی عمرے تمتع. یہ تیسرا فرق ہو گیا. ہذا بالنسبت الى الرجال, اما النساء فليتعين عليهن التقصير مطلقا. ہاں البتہ یہ والا فرق مردوں کے حوالے سے, یعنی مردوں کے لیے بہتر ہے کہ اپنا سر منڈوا لیں, گنجے ہو جائیں, عورتوں کے لیے نہیں. عورتوں کے لیے تو چاہے عمرے مفردہ ہو یا عمرے تمتع, دونوں میں ان کو تقصیر کرنی, تھوڑے سے بال کاٹنے ہیں بس, اسی سے ان کی عبادت مکمل ہوگی. یہ تیسرا فرق ہو گیا. چوتھا فرق سنیے، یجب ان تقع عمرۃ التمتع والحج فی سنۃ واحدہ علی ما یاتی ولیس کذلک فی العمرۃ المفردۃ. جنہوں نے عمرۃ التمتع انجام دیا ہے ان کی ذمہ داری یہ ہے کہ اسی سال میں وہ حج بھی انجام دیں. ایسا نہیں کر سکتے کہ عمرۃ التمتع ایک سال میں انجام دیں، 2011 میں عمرۃ التمتع کر کے آ گئے، پھر 2012 میں جا کے حج کر رہے ہیں، ایسا نہیں کر سکتے. ایک ہی سال عمرۃ التمتع اور اسی سال حج التمتع انجام دینا پڑتا ہے، تب جا کے ان کا حج پورا ہوتا ہے. جبکہ عمرۃ مفردہ میں کوئی ایسی قید نہیں، آپ عمرۃ مفردہ کر کے واپس آ جائیے، حج نہ کریں، کوئی حرج نہیں، کوئی پابندی نہیں ہے. فمن وجب علیہ حج الافراد والعمرۃ المفردۃ صح منہ ان یأتی بالحج فی سنۃ والعمرۃ فی سنۃ اخرى. ہم نے کہا تھا کہ حج کی تین قسمیں ہوتی ہیں، نمبر ایک حج تمتع، نمبر دو حج قران، نمبر تین حج افراد، تین اقسام ہوتی ہیں. عام طور پر یہاں جو پاکستان میں رہنے والے ہیں ان کو فقط ایک ہی قسم سمجھائی جاتی ہے، عمرۃ تمتع، اس لیے کہ یہی ان پر واجب ہے، باقی ان پر واجب نہیں ہے. لیکن جو حرم کے اندر اندر رہنے والے ہوتے ہیں ان پر حج افراد بھی واجب ہوتا ہے، حج قران بھی واجب ہوتا ہے، اور جو وہاں رہنے والے ہوتے ہیں وہ ساری تفصیل ان کو سمجھائی جاتی ہے. جو حج افراد کرنے والے ہیں ان کو بھی دو عبادت انجام دینا پڑتی، ایک حج کی عبادت اور ایک عمرے کی عبادت. مگر فرق یہ ہے کہ جو عمرے تمتع کرتے ہیں، یعنی پاکستان سے جو حج پڑھنے کے لیے جا رہے ہیں، ان کو بھی عمرہ انجام دینا پڑتا ہے اور حج بھی انجام دینا پڑتا ہے، تب جا کے حج مکمل ہوتا ہے. ان کو عمرہ پہلے انجام دینا پڑتا ہے، حج بعد میں انجام دینا پڑتا ہے، جو پاکستان سے جا رہے ہیں. پہلے عمرہ تمتع کریں پھر حج کریں تو جا کے حج ان کا مکمل ہوگا. مگر جو حرم میں رہنے والے ہوتے ہیں ان کا معاملہ الٹا ہے، وہ پہلے حج کرتے ہیں پھر عمرہ کرتے ہیں، الٹا ہوتا ہے ان کا معاملہ. اور ان پر کوئی ایسی پابندی بھی نہیں ہے کہ جس سال میں حج کر رہے ہیں اسی سال میں وہ عمرہ کریں، ایک سال میں حج کریں اور دوسرے سال میں عمرہ کریں، اس کا کوئی حرج نہیں، صحیح ہو جائے گا. وہ جو عمرہ کریں گے اس عمرے کا نام بھی ہوگا عمرہ مفردہ، چنانچہ جس سال انہوں نے حج کیا ہے اسی سال عمرہ انجام دینا واجب نہیں ہوگا، وہ بعد کے سال میں بھی انجام دے دیں تو کوئی حرج نہیں ہے. یہ چوتھا فرق ہو گیا تمتع اور عمرہ مفردہ میں. اور پانچواں فرق ہے، بالکل جو عبارت میں آ رہا ہے وہی ہم فقط ترجمہ کر رہے ہیں، باقی اپنی طرف سے کچھ نہیں کہہ رہے ہیں. ان من جامع فی العمرۃ المفردۃ عالما عامدا قبل الفراغ من السعی فسدت عمرته بلا اشکال. کہتے ہیں کہ جو شخص عمر مفردہ کی عبادت انجام دینے گیا، اگر وہ سعی سے پہلے پہلے اپنی بیوی کے ساتھ جمع کرتا ہے تو اس کا عمرہ باطل ہو گیا بلا اشکال، اس کا عمرہ باطل مان لیا جائے گا. وواجبت علیہ الاعادت بان یبقی فی مکہ الی شہر القادم فیعیدھا فیہ. اب اس کی ذمہ داری کیا ہوگی؟ اس کی ذمہ داری ہے کہ یہ مکہ شہر میں قیام کرے، ایک مہینے تک مکہ شہر میں قیام کرے، جب دوسرا مہینہ شروع ہوگا، اس لیے کہ ایک مہینے میں تو اپنی طرف سے ایک ہی عمرہ ہو سکتا تھا، اب یہ دوسرا مہینے کا انتظار کرے، جب دوسرا مہینہ شروع ہو تو پھر دوبارہ دوسرا عمرہ انجام دے، یہ مکہ شہر سے باہر نہیں آ سکتا. وَأَمَّا مَن جَامَعَ فِي عُمْرَةِ التَّمَتُّعِ فَحُكْمُهُ غَيْرُ ذَلِكَ فَالْقِيَاسُ بِالْمَثَلِ بَارِئٌ. لیکن اگر عمر تمتع میں یہ غلطی کوئی شخص کر دیتا ہے تو اس کا مسئلہ بالکل الگ ہے. عام طور پر یہ مسائل پیش نہیں آتے ہیں، زیادہ اس کی تفصیل میں جانے کی فقط ان لوگوں کو ضرورت ہے کہ جن کو یہ مسئلہ پیش آیا. ایک سال بعد پڑھیں محمد والے محمد. مختصر سے اب مسائل رہ گئے ہیں، اس کو انشاءاللہ آج مکمل کرتے ہیں. یجب الاحرام للعمرۃ المفردۃ من نفس المواقیت التی یحرم منہا لعمرۃ التمتع ویاتی بیانہا. کہتے ہیں عمر مفردہ کے لیے بھی انہی مقامات سے احرام پہنا جاتا ہے جہاں سے عمر تمتع کے لیے پہنا جاتا ہے. وہ چھ سات مقامات ہیں جو اکثر آپ کے سامنے آتے بھی رہیں، ان چھ سات مقامات سے ہی احرام پہنا جائے گا عمر مفردہ کے لیے بھی. نعم اذا کان المکلف فی مکہ واراد الاتیان بالعمرۃ المفردۃ جاز له ان یحرم من ادنى الحل کالحدیبیۃ والجعرانۃ والتنعیم. ہاں کہتے ہیں جو شخص مکہ شہر میں آ گیا, کیونکہ ایک شخص کئی لوگوں کی طرف سے عمرے انجام دے سکتا ہے, تو پہلا عمرہ تو اپنی طرف سے میقات سے احرام پہن کے آیا تھا, لہٰذا اس نے انجام دے دیا. جو میقات دور کے میقات ہیں وہاں سے احرام پہن کے آیا اور اپنی طرف سے اس نے پہلا عمرہ انجام دے دیا. اب مکہ شہر میں یہ ٹھہرا ہوا ہے تو دوسرے لوگوں کی جانب سے عمرہ انجام دینا چاہے تو کوئی حرج نہیں, باقاعدہ وہاں بتایا جاتا ہے, سکھایا جاتا ہے کہ اپنے رشتہ داروں کی طرف سے تو ضرور آپ عمرہ انجام دیں, مگر امام زمانہ کی طرف سے عمرہ انجام دیں, رسول خدا کی طرف سے عمرہ انجام دیں, شہزادی کونین کی طرف سے انجام دیں, 124,000 انبیاء کی طرف سے عمرہ انجام دیں, یہ باقاعدہ وہاں بتایا جاتا ہے. تو جتنے عمرے انجام دے سکتا ہے انسان یہ سارے عمرے انجام دے. اب باقی عمرہ انجام دینے کے لیے پھر اس کو احرام پہننا پڑے گا, تو احرام پہننے کے لیے وہ پھر 200 کلومیٹر دور میقات پہ جانا پڑے گا؟ کہتے نہیں, تین مقامات مکہ شہر کے بالکل قریب قریب ہیں. ایک کا نام ہے حدیبیہ, وہ ذرا دور ہے مکہ شہر سے, ذرا دور ہے حدیبیہ کا میدان, صلح حدیبیہ جہاں ہوئی تھی. دوسرا ہے جو ارانہ, وہ بھی ذرا دور ہے. تیسرا ہے تنعیم. عام طور پر لوگ تنعیم میں جاتے ہیں, وہاں باقاعدہ ایک مسجد بنی ہوئی ہے اور احرام پہننے کے لیے جن مستحبات کی ضرورت ہوتی ہے وہاں پر ان مستحبات کا انتظام بھی رکھا گیا ہے. مثلا کیا مستحب ہے؟ احرام پہننے سے پہلے غسل کرنا مستحب ہے, تو وہاں باقاعدہ غسل خانے بنائے گئے, جائیں غسل کریں اور اس کے بعد احرام پہنیں. احرام پہننے کا مطلب کپڑے دونوں پہن لیے مگر نیت کرنے سے پہلے, تلبیہ پڑھنے سے پہلے نماز پڑھنا مستحب ہے. وہ کون سی نماز ہے؟ وہ باقاعدہ سکھایا جاتا تھا, مسجد موجود ہے, مسجد میں جائیں نماز پڑھیں, پھر اس کے بعد تلبیہ کی جگہ مخصوص ہے, اس جگہ سے تلبیہ پڑھیں. تو جو افراد مکہ شہر میں آ گئے ہیں ان کو دور کے میقات میں جانے کی ضرورت نہیں, وہ اگر مسجد تنعیم تک چلے جاتے ہیں جو 8-10 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے مکہ سے, خاص مکہ سے تقریباً 8-10 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے, وہ چلے جائیں وہاں سے, گاڑی میں بیٹھ کے چلے جائیں, گاڑی میں بیٹھ کے واپس آ جائیں, تو دور کے میقات میں ان کو جانے کی ضرورت نہیں ہے, یہ مسجد تنعیم سے احرام باندھ سکتے ہیں. جس کا دوسرا نام ہے ادنی الحل. ادنی الحل یعنی یہ قریب ترین حلال ہونے والی جگہ ہے, لیکن ان تینوں کے الگ الگ نام بھی ہیں, حدیبیہ, جو ارانہ اور تنعیم. ولا یجب علی الرجوع الی المواقیت والاحرام منها, اس پر واجب نہیں ہے کہ وہ دور کے میقات کی طرف جائے, اگر جانا چاہے تو کوئی حرج نہیں ہے مگر واجب نہیں ہے اتنا دور تک جائے. ویستثنی من ذلک من افسد عمرته المفردۃ بالجماع قبل السعی. ہاں جو بھی مسئلہ اوپر آیا تھا کہ اگر کسی شخص نے اپنا عمرہ مفردہ جمع کے ذریعے سے باطل کر دیا تو پھر اس کو دور کے میقات میں جانا پڑے گا, وہ اب قریب والے میقات سے احرام نہیں پہن سکتا. فَإِنَّهُ يَجِبُ عَلَيْهِ الْإِحْرَامُ لِلْعُمْرَةِ الْمُعَدَّدَةِ مِنْ أَحَدِ الْمَوَاقِيتِ, دور کے احکام سے جا کر اب یہ اپنا احرام پہنے. وَلَا يُجْزِي الْإِحْرَامَ مِنْ أَدْنَى الْحِلِّ عَلَى الْأَحْوَاضِ کما سیاتی فی المثل 223. اگر یہ نزدیک والے مقام سے جا کے احرام پہنتا ہے تو اس کا احرام قابل قبول نہیں ہوگا احتیاط کی بنا پر, اس کو دور والے جگہ پر جا کر احرام پہننا پڑے گا. لا یجوز دخول مکہ بل ولا دخول الحرم الا محرما فمن اراد الدخول فیہما فی غیر اشہر الحج وجب علیہ ان یحرم للعمرۃ المفردۃ. اچھا اب آئیے جو اختتامی گفتگو, اس میں جو شخص بھی شہر مکہ میں داخل ہونا چاہتا ہو, بلکہ جو شخص بھی حرم میں داخل ہونا چاہتا ہو, حرم کا مطلب کیا ہے؟ میں نے ایک مطلب گزارش کی تھی کہ شہر مکہ ہے اس کے حدود ہیں, ایک حرم کا حصہ یہ کہلاتا ہے, دوسرا حرم کا حصہ وہ کہلاتا ہے کہ جو اس سے فاصلے پر میقات بنے ہوئے ہیں، کوئی 200 کلومیٹر کے فاصلے پر بنا ہوا ہے، کوئی 500 کلومیٹر کے فاصلے پر میقات بنا ہوا ہے، یعنی کوئی دائرہ نہیں ہے باقاعدہ، الگ الگ اس کے فاصلے ہیں، اور کوئی ممکن ہے کہ 300 کلومیٹر کے فاصلے پر ہو میقات، تو کوئی 200 کلومیٹر، کوئی 500 کلومیٹر، کوئی 700 کلومیٹر، کوئی 300 کلومیٹر، اتنے یعنی 7-8 میقات جو پورے چکر لگا کے دائرے میں بنائے گئے ہیں، اگرچہ دائرے کا فاصلہ یکساں نہیں ہے، بنا دور دور کا فاصلہ، جہاں یہ میقات کے یہ سارے مقامات بنائے گئے ہیں، جتنے میقات، اس کے اندر والا حصہ بھی حرم کہلاتا ہے۔ یوں سمجھ لیجیے کہ جو شخص مدینہ شہر سے اگر عمرہ کرنے کے لیے آ رہا ہے مدینہ شہر سے، تو خود مدینہ شہر تو حرم نہیں ہے، یعنی حرم خانہ خدا نہیں ہے، البتہ حرم رسول اللہ ضرور ہے، اور وہاں پر بھی احترام اس کا باقی رکھنا اہم ہے۔ کہتے ہیں کہ آپ نے اکثر سنا ہوگا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ سے جب ہجرت کر کے مدینہ آئے تھے، تو مدینہ میں پہلے سے یہودی آباد تھے، یہودی یہاں پر پہلے سے آباد تھے اور بڑی تعداد میں، اور یہودی قوم کا ایک طریقہ کار رہا ہے کہ وہ ہمیشہ پیسے کے پیچھے بہت بھاگنے والی قوم، تو پیسہ اکٹھا کرنا، پیسہ جمع کرنا، پیسے والے بن جانا، یہ ان کا شروع سے طریقہ کار رہا ہے۔ تو مدینہ میں بھی یہ لوگ بڑے پیسے والے لوگ تھے، رسول جب ہجرت کر کے مکہ سے مدینہ آئے تو پہلے سے یہودی وہاں پر موجود تھے، اور یہ یہودی جس انداز سے شہر مدینہ میں آئے تھے، اصل میں شہر مدینہ ان کا علاقہ نہیں تھا، یہ ان لوگوں کا علاقہ نہیں تھا، ان کا علاقہ تو اصل میں بیت المقدس تھا، بیت المقدس سے لوگ ہجرت کر کے مدینہ میں آئے تھے۔ کیوں آئے تھے؟ وجہ یہ تھی کہ ان لوگوں نے اپنے انبیاء، اپنے نبی کی کتاب میں یہ پڑھ لیا تھا کہ ایک زمانہ ایسا آنے والا ہے کہ جس میں آخری رسول آئیں گے اور ان کی شریعت اور ان کا دین قیامت تک باقی رہے گا، جو بھی حق کا راستہ اختیار کرنا چاہتا ہو وہ ان کے دین پر، ان کی شریعت پر عمل کرے، اور ان کے تبلیغ کرنے کا طریقہ کار، دین پھیلانے کا طریقہ کار بالکل جناب موسیٰ کی طرح کا ہوگا، جناب عیسیٰ کی طرح کا دین پھیلانے کا طریقہ نہیں ہوگا۔ اچھا کیا فرق ہے جناب موسیٰ کے طریقے میں اور جناب عیسیٰ کے طریقے میں؟ جناب عیسیٰ کے طریقے میں یہ ہے کہ ان کی پوری سیرت ہمارے سامنے آئی، اول العزم نبی تھے، اور اتنی دین کی انہوں نے خدمت کی کہ انہوں نے شادی تک نہیں کی، بغیر شادی کے دنیا سے چلے گئے، مگر ان کی پوری تبلیغات کا دار و مدار اسی بات پر رہا ہے کہ جس میں جہاد بالکل کہیں شامل نہیں، جناب عیسیٰ کی تبلیغ کا طریقہ کار یہ تھا، اس میں جہاد بالکل شامل نہیں، نمازیں پڑھیں، روزے رکھیں، دعا پڑھیں، دوسرے اعمال انجام دیں، یہ ساری چیزیں ہیں، جنگل میں بیٹھ کے عبادت کریں، یہ سب کچھ شامل ہے، مگر جناب عیسیٰ کی شریعت میں کہیں بھی تلوار اٹھانا نہیں، جنگ کرنا نہیں۔ اس کے مقابلے میں جناب موسیٰ کی شریعت میں یہ بھی ہے، جناب موسیٰ کے لشکر نے فرعون سے بھی ٹکر لی تھی، یہ الگ بات ہے کہ ان کا لشکر چھوٹا تھا، لہٰذا لشکر والوں نے راہ فرار اختیار کی، نبی تو کبھی کمزور نہیں ہوتا، وہ تو بہت ہی زیادہ بہادر ہوتا ہے، بہت ہی زیادہ قوی طاقتور ہوتا ہے، لیکن لشکر والے راہ فرار اختیار کر گئے، مگر اس کا مطلب یہ نکلا کہ جناب موسیٰ نے تلوار سے جہاد کی عبادت کو بھی لازم قرار دیا تھا، ان کی شریعت میں لازم تھی، اور دین کی تبلیغ میں تلوار کا استعمال ان کے یہاں بالکل صحیح اور جائز تھا، لازمی تھا، جیسے جناب موسیٰ کی شریعت میں جائز تھا بلکہ لازم تھا، اسی طرح سے ہمارے پیغمبر کی شریعت میں بھی تلوار سے جہاد لازمی حصہ ہے اس کا، اور یہ بھی ایک بہت بڑی عبادت ہے جو ہم بچوں کو فروع دین سکھاتے ہیں، نماز، روزہ، حج، زکات، خمس، جہاد، باقاعدہ خمس کے بعد جہاد ان کو سکھا، بچوں کو مکتب میں سکھایا جاتا ہے۔ چنانچہ جس انداز سے جناب موسیٰ نے دین کی تبلیغ میں تلوار کو استعمال کیا تھا، ایسے ہی ان کی کتابوں میں لکھا تھا کہ آنے والا آخری رسول جن کا دین قیامت تک چلنے والا ہے، وہ بھی اپنے دین کو تلوار سے پھیلائے گا، دین کو پھیلانے میں تلوار کا سہارا لے گا. یہ ان لوگوں نے اپنے انبیاء کی کتابوں میں پڑھا تھا، اور یہ رہنے والے تھے بیت المقدس کے، یہ وہاں انہوں نے پڑھا تھا. پھر انہوں نے ان کے آثار اور علامات، جیسے ہم لوگ اس وقت ظہور امام کی علامات کو تلاش کرتے ہیں، ان کے اثرات کو تلاش کرتے ہیں کہ امام کہاں ظہور فرمائیں گے، ظہور فرمائیں گے تو کتنے اصحاب ان کے ساتھ ہوں گے، ظہور فرمانے سے کے بعد وہ کیا کریں گے، ان سے پہلے کے حالات کیسے ہوں گے. ہم ساری چیزوں کا مطالعہ کرتے ہیں اور کوشش کرتے ہیں کہ اس کے اعتبار سے ہم اپنی زندگی کو اسی انداز اسی سانچے میں ڈھالیں. یہ یہودی بھی اسی پیغمبر کا انتظار کر رہے تھے، اور انہوں نے جو علامات اس پیغمبر کی پڑھی تھی اس میں انہوں نے یہ طے کیا تھا کہ معلوم کریں گے کہ کون سے علاقے میں آنے والے ہیں. تو ان علامات سے ان کو یہ پتا چلا تھا کہ وہ نبی مکہ شہر سے ہجرت کر کے مدینہ میں آئیں گے، اور مدینہ میں آنے کے بعد وہ تلوار چلانے میں کام کریں گے. تو باقاعدہ کچھ خاندان بیت المقدس سے نکل کر ان علامات کو ڈھونڈتے، آج کے زمانے کی طرح کوئی راستے تو نہیں بنے ہوئے، وہاں باقاعدہ بورڈ لگے ہوئے ہیں کہ یہ نمائش کی طرف جا رہا اور یہ صدر کی طرف جا رہا. آج تو بہت آسان ہو گیا، ہر چیز آسان ہو گئی، یہاں تک کہ اگر آپ جاپان سے امریکہ جانا چاہیں، پوری آدھی دنیا کا سفر ہے یہ، تقریباً پورا آدھی دنیا جاپان سے امریکہ، آدھی دنیا سمندر ہی سمندر ہے بالکل، مگر سمندر میں بھی انہوں نے ایسے سگنل بنا دیے ہیں جسے جہاز والوں کو پتہ چل جاتا ہے کہ اب یہ علاقہ آ گیا، وہ علاقہ آ گیا. وہ جہاز سمندر کے اندر، بیچ سمندر میں جہاز بالکل تنکے کی طرح معلوم ہو رہا ہوتا ہے، اچھل رہا ہوتا ہے، لاکھ لاکھ ٹن کا جہاز، مگر اس کے باوجود ان کو راستہ پتا ہوتا ہے کہ یہ راستہ ادھر جا رہا ہے، لہٰذا بھٹکتا کبھی نہیں. آپ نے آج تک کبھی کوئی بریکنگ نیوز میں نہیں سنا ہوگا کہ فلاں ملک کا جہاز بہک گیا، اس کو پتہ ہی نہیں چلا اور راستہ بھول گیا، نہیں سنا ہوگا. اس لیے کہ اتنے پکے انہوں نے راستے بنا رکھے کہ کوئی گم ہونے کا سوال ہی نہیں ہوتا، آدمی کوئی گم ہو ہی نہیں سکتا. تو آج تو آدھی دنیا کا سفر بھی سمندر کے بیچ میں جہاں کچھ بھی نہیں ہوتا، اندھیرا ہی اندھیرا ہوتا ہے، وہاں بھی لوگ راستہ بالکل آسانی سے تلاش کر لیتے. اس زمانے میں ایسا نہیں تھا. بیت المقدس سے لے کر مدینہ تک کے سفر علامتوں کے ذریعے سے ڈھونڈ کے وہ کئی مہینے سفر کرتے رہے، نہ جانے کتنا سفر کرتے رہے، ڈھونڈ کے آخر انہوں نے وہ جگہ معلوم کر لی کہ یہ ہے وہ شہر. اچھا، بیت المقدس سے جس زمانے میں وہ چلے تھے اس زمانے میں مدینہ نام کی جو بستی تھی وہ بہت ہی چھوٹی بستی تھی، مگر وہ پہاڑوں کو دیکھ کر ستاروں کو دیکھ کر انہوں نے بالآخر وہ جگہ معلوم کر لی کہ یہ وہ جگہ ہے جہاں اللہ کے رسول ہجرت کر کے آئیں گے اور یہاں قیام کریں. یہاں پہنچ گئے، مگر سارے کے سارے یہودی، ان لوگوں نے اپنے خاندان کو یہاں بسایا نہیں. کچھ لوگوں نے اپنے خاندان کو یہاں بسایا اور کچھ لوگوں نے دوسری جگہ پہ جا کے بسایا. وجہ کیا تھی؟ آخر میں کیا جھگڑا ہو گیا ان لوگوں میں؟ یعنی کوئی جھگڑا نہیں، بڑی صلح صفائی سے انہوں نے یہ معاملہ طے کیے تھے کہ کچھ خاندان کے لوگ یہاں رہیں گے اور کچھ خاندان کے لوگ مدینہ سے باہر دوسری طرف رہیں گے. کیا صلح صفائی ہوئی ان لوگوں میں؟ ان لوگوں میں یہ اگریمنٹ ہوا تھا کہ آنے والا رسول بھی چونکہ تلوار سے جہاد کرے گا، ہمارے نبی کی طرح، جناب موسیٰ کی طرح تلوار سے جہاد کرے گا، اور تلوار سے جہاد حرم میں نہیں ہو سکتا ہے، اس لیے کہ حرم میں تو امن ہی امن ہوتا ہے، تو ایک حرم ہے خانہ خدا والا، لہذا وہاں پر بھی کسی طرح کا جہاد نہیں ہو سکتا ہے، تلوار نہیں چلا سکتے، کسی کو مارا نہیں جا سکتا. اسی طرح سے جس طرح سے خانہ خدا کا حرم ہے اتنا محترم تو نہیں، مگر آنے والا نبی سب سے زیادہ بڑے مرتبے کا نبی ہے، چنانچہ وہ جس شہر میں جا کے آباد ہوگا اس کا بھی اپنا حرم ہوگا، اور اس حرم کی وجہ سے اس شہر میں بھی تلوار چلانا منع ہوگا. وہ دین کو پھیلائے گا تلوار کے ذریعے سے، مگر اس کے اپنے شہر میں تلوار چلانے کی ممانعت ہوگی، لہذا اس کے اپنے شہر میں جنگ نہیں ہوگی. تو تلوار سے وہ دین پھیلائے گا، لہذا تلواروں کی اس کو ضرورت ہے، پیسوں کی اس کو ضرورت ہوگی، جنگ کرنے کے لیے بہت سارا مال سامان اس کو چاہیے ہوگا، سب کچھ چاہیے ہوگا، مگر اپنے شہر میں یہ چیز ساری بیکار ہے. تو ہم ایسا کرتے ہیں کہ خاندان تقسیم ہو جاتے ہیں, کچھ افراد شہر مدینہ میں رہتے ہیں, کچھ باہر دور رہتے ہیں, رسول کے شہر کے حرم سے باہر یہ باقاعدہ اس علاقے کو آباد کرتے ہیں. وہاں پر ہم ہتھیار بھی جمع کریں گے, تلواریں بھی جمع کریں گے, ڈھالے بھی بنوائیں گے, زینے بھی بنوائیں گے, مال سامان بھی جمع کریں گے, پیسہ بھی جمع کریں گے, سب کچھ جمع کریں گے, اور جب نبی کو ضرورت ہوگی تو وہ ساری چیز اس میں استعمال ہوگی. آپ دیکھیں کیسی خالص نیت ہے, کیسی شاندار نیت ہے, اندازہ کریں کتنی شاندار نیت ہے, کتنی خالص نیت ہے. اتنی شاندار اور خالص نیت کے ساتھ انہوں نے جمع کیا. کہاں پر جمع کیا؟ مرحب کس جگہ قتل ہوا تھا؟ خیبر میں جمع کیا تھا. خیبر میں انہوں نے باقاعدہ قلعے بنائے, تلواریں جمع کی, ڈھال جمع کی, زینے جمع کی, پیسہ جمع کیا, دولت جمع. ایک کے بعد ایک نسل آتی گئی, وہ سارا جمع کرتے گئے مدینہ سے باہر خیبر کے مقام پر. کتنا خلوص تھا ان لوگوں میں, کتنے خلوص کے ساتھ انہوں نے کام کیا تھا, مگر آخر میں جا کے کیسی گڑبڑ ہو گئی. جس نبی کے لیے یہ سب کچھ انہوں نے کیا تھا, سب کچھ اسی کے خلاف استعمال کیا. تو یاد رکھیے, اگر آنے والے نبی یا آنے والے امام کا کوئی انتظار کر رہا ہو, مگر نبی اور امام کی تعلیمات سے بہبہرا نہ ہو, واقف نہ ہو, جانتا نہ ہو, تو آخر میں نتیجہ آ کے یہی نکلتا. فقط خلوص کسی جنریشن میں ہوگا, ان کے پاس ان کی جو سابقہ آبا و اجداد کی ان کی جنریشن ہوگی, اس میں خلوص ہوگا, مگر اپنے بچوں کو صحیح طرح سے تعلیم نہ دینے پر, اپنے بچوں کو صحیح طرح سے آگاہ نہ کرنے کی وجہ سے نتیجہ یہ نکلا کہ جتنا انہوں نے اس نبی کے لیے جمع کیا تھا وہ سب ان کے خلاف استعمال کر. یاد رکھیے, جو انتظار کرنے والے ہیں ان کو ان ساری باتوں سے یہ سبق لینا چاہیے کہ کیا کیا تھا انہوں نے اور نتیجہ کیا نکلا. تو خانہ خدا کا ایک حرم ہے, ایک رسول کا حرم ہے. رسول کا حرم اپنے مقام پر, وہاں پر بھی جنگ نہیں ہو سکتی ہے, مگر خانہ خدا کا جو حرم ہے اس میں داخل ہونے کے لیے تو لازمی ہے کہ احرام پہن کے داخل ہو, اس کے بغیر داخل نہیں ہو سکتا. اور احرام پہننے کا مطلب یہ ہوگا کہ پھر اس کو عمرہ بھی کرنا پڑے گا, چنانچہ عمرہ مفردہ کی عبادت انجام دینا پڑے گی جو حرم میں داخل ہونا چاہتا ہے. وَيُسْتَثْنَى مِنْ ذَلِكَ مَنْ يَتَكَرَّرُ مِنْهُ الدُّخُولُ وَالْخُرُوجُ لِحَاجَةٍ كَالْحَطَّافِ وَالْحَشَّاشِ وَنَحْوِهِمَا. ہاں, جس کا بہت زیادہ حرم میں آنا جانا ہے, اس کو پھر بار بار احرام پہن کر حرم میں داخل ہونے کی ضرورت نہیں ہے. البتہ جو پہلی مرتبہ داخل ہونا چاہتا ہے اس کے لیے تو لازم ہے کہ وہ حرم میں احرام پہنے بغیر داخل نہیں ہو سکتا, اور جب اس نے احرام پہن لیا تو اب اسے عمرہ بھی کرنا پڑے گا. جو بار بار داخل ہونے والے ہیں وہ کون سے؟ یہ روزمرہ کی مزدوری کرنے والے لوگ ہوتے ہیں, مستری کا کام کرنے والے, لکڑی کا کام کرنے والے, دوسرے مالی اور کاشتکاری کا کام کرنے والے, مثلا اس طرح کے لوگ, یا آج کے دور میں جیسے ڈرائیور حضرات ہوتے ہیں جو حرم میں آتے جاتے ہیں اپنی گاڑیاں لے کے, جو اکثر آنا جانا کرتے ہیں ان کو بار بار آنے جانے کے لیے احرام نہیں پہننا پڑے گا, ان کا استثنا ہے. وَكَذَلِكَ مَنْ خَرَجَ مِنْ مَكَّةَ بَعْدَ إِتْمَامِهِ أَعْمَالَ عُمْرَةِ التَّمَتُّعِ وَالْحَجِّ أَوْ بَعْدَ الْعُمْرَةِ الْمُفْرَدَةِ فَإِنَّهُ يَجُوزُ لَهُ الْعُودُ إِلَيْهَا مِنْ دُونِ إِحْرَامٍ قَبْلَ مَضِيِّ الشَّهْرِ الَّذِي أَدَّى فِيهِ عُمْرَهُ. اسی طرح سے مستثنا اس شخص کو, اسی دوسرے شخص کو بھی استثنا ہے. وہ کون ہے؟ کہ جو ایک مرتبہ حج کی عبادت مکمل کر لی اس نے, یا عمرہ مفردہ کی عبادت اس نے مکمل کر لی, اس کے بعد وہ حرم سے باہر نکل گیا. اب دوبارہ اگر یہ حرم میں داخل ہونا چاہتا ہے تو ایک مہینے تک بغیر احرام کے داخل ہو سکتا ہے. حج مکمل کر لینے کے بعد, عمرہ مکمل کر لینے کے بعد اگر یہ باہر نکل گیا ہے تو ایک مہینے تک اس کو اجازت ہے کہ بغیر احرام پہنے ہوئے حرم میں آ جا سکتا ہے. وَيَأْتِي الْحُكْمُ الْخَارِجُ مِنْ مَكَّةَ بَعْدَ عُمْرَةِ التَّمَتُّعِ وَقَبْلَ الْحَجِّ فِي الْمَسْأَلَةِ. اور وہ شخص کے جس نے عمرہ تمتو انجام دے دیا ہے, پہلے آ چکا تھا کہ اس کو اب مکہ شہر سے باہر نہیں نکلنا چاہیے, یہ حج والا عمرہ ہے, لہٰذا اس کو مکہ شہر سے باہر نہیں نکلنا. لیکن اگر وہ نکل جائے تو اس کے مسائل الگ ہیں جو عام طور پر حج پہ جانے والے کو الگ سے سمجھائے جاتے ہیں. من اتا بعمرۃ مفردۃ فی اشہر الحج وبقی فی مکہ الی یوم التربیت وقصد الحج کان عمرتہ متعتا فیاتی بحج التمتع ولا فرق فی ذلک بین الحج الواجب والمندوب. اگر کسی شخص نے ابھی کچھ دیر پہلے مسئلہ آیا بھی, اگر کسی شخص نے عمرہ مفردہ کیا ہے تو آزاد ہے عمرہ مفردہ کرنے کے بعد دوبارہ اپنے علاقے میں واپس چلا جائے. لیکن عمرہ مفردہ کرنے کے بعد اگر وہ اپنا مکہ شہر میں ٹھہرا ہوا اور اس نے سوچا کہ میں اب حج ہی کر کے جاؤں گا, عمرہ مفردہ وہاں کر لیا, جیسے بہت سارے پاکستانی ہیں وہاں جاتے ہیں عمرہ کے نام پر پھر وہیں ٹھہر جاتے ہیں, واپس نہیں آتے ہیں, غیر قانونی وہاں رکے ہوئے ہوتے ہیں. فرض کیجیے کہ عمرہ مفردہ وہاں کرنے کے لیے گیا, وہیں عمرہ مفردہ کر لیا, پھر آگے حج کا زمانہ آنے والا تو اس نے کہا میں ادھر ہی ٹھہر جاتا ہوں. عمرہ مفردہ کر لیا, اب حج کرنا چاہتا ہے تو حج کے لیے تو عمرہ تمتع کرنا پڑتا ہے, اس نے کیا ہوا عمرہ مفردہ, تو اب کیا بنے گا؟ تو پہلے ابھی ابھی مسئلہ گزر چکا کہ وہی کافی ہے عمرہ مفردہ جو کر چکا ہے, الگ سے عمرہ تمتع اب کرنے کی ضرورت نہیں ہے, اس لیے کہ ایک مہینے میں ایک شخص کی طرف سے دو عمرے نہیں ہو سکتے. تو جو عمرہ مفردہ وہ کر چکا وہی اس کے لیے کافی ہے. جب حج کا دن شروع ہوئے جسے یوم التربیہ کہتے ہیں, یوم التربیہ یعنی آٹھ ذی الحجہ, تربیہ کا مطلب ہوتا ہے پانی جمع کرنا. پرانے زمانے میں سب سے زیادہ اہم ترین کام حج کے لیے پانی جمع کرنا ہوتا تھا, چنانچہ اس دن کا نام ہی پڑ گیا یوم التربیہ, پانی جمع کرنے کا دن. آٹھ تاریخ کو مستحب حج شروع ہو جاتا ہے, یعنی مینا کے میدان میں جانے لوگ شروع کر دیتے ہیں. تو اگر یہ یوم التربیہ تک وہاں ٹھہرنا چاہتا ہے اور حج کرنا چاہتا ہے تو جو عمرہ مفردہ اس نے انجام دیا وہ خود بخود عمرہ تمتع میں تبدیل ہو گیا, اب یہ حج کی عبادت بھی انجام دے سکتا ہے. صلی اللہ علی محمد و آل الطاہرین. بابا جبلن صلوات. اللہ علی محمد و آل محمد.